तुम्हारी यादें شعراء ملت جعفریہ اور بالخصوص شہید سید علی حسین شیرازی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. سیکرٹری عمر فرہنگ مجلس وحدت المسلمین ان سے گزارش ہے کہ آج کی اس مناسبت سے اظہار خیال فرمائیں گے, استقبال کریں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فسوف یات اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. اے ایمان لانے والوں, ایمان لانے کے بعد اگر مرتد ہونا چاہتے ہیں تو مرتد ہو جا, اللہ کے نظام میں کوئی خلل نہیں آئے گا. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے مجھے قوم پر فخر ہے, اگر تم سب کے سب مرتد ہو جاؤ گے فسوف یات اللہ بقوم, اللہ ایک قوم کو خلق فرمائے گا, اس قوم کی صفت یہ ہوگی یحبون یحبہم ویحبونہ, وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ اس قوم سے محبت فرمائے گا. ایک ایسی قوم ہے, اس قوم کی صفت قرآن نے بیان کی. اور دوسری صفت اس قوم کی یہ ہے عزت اذلت علی المؤمنین, آپس میں بڑے رحم دل قوم ہے. عزت علی المؤمنین, عزت علی الکافرین, اور دشمن کے مقابلے میں سیسی پلائی ہوئی دیوار کی طرح یہ قوم کھڑی ہو جاتی ہے, آپس میں بڑے رحم دل. تیسرا نقطہ جو اس آئے میں ارشاد فرماتا وہ یہ ہے یجاہدون فی سبیل اللہ, جس زمان اور مقام میں ہو اگر اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا وقت آ جائے یہ قوم بڑھ کر قربانی دے گی اور اپنے جان اور مال کی قربانی پیش کرے گی. شہداء کی درجات بلندی کے لیے ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک یا حسین.
پہلے سے ترحیم کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے ڈاکٹر حجت الاسلام المسلمین آغا ساجد سبحانی صاحب سے. گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور شہید سید امین حسین شیرازی کو خراج عقیدت پیش کریں.
میں ایک جملہ اپنے سامعین کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ شیعہ کی پہچان یہ ہے, روایات کی روشنی میں شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ جو نہ شہادت سے ڈرے اور نہ موت سے ڈرے. قرآن مجید کی روشنی میں شہید ہوتا ہے زندہ, اور شہید کو بشارت دی جاتی ہے جنت کی اور نعمات جنت کی, کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. پاک پیغمبر نے یہ فرمایا خیر الناس من ينفع الناس, بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچائے. ہم اپنی زندگی میں اپنی زندگی کے ذریعے سے فائدہ پہنچاتے ہیں لوگوں کو, اپنے علم کے ذریعے سے, اپنے احسان کے ذریعے سے, دوسرے نیک کاموں کے ذریعے سے. شہید نہ صرف اپنی زندگی میں فائدہ پہنچاتا ہے انسانیت کو, اپنی زندگی کے بعد مرنے کے بعد شہادت کے بعد بھی فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے. اس لیے بہترین انسان شہید ہے, اور اللہ کی نگاہ میں بڑی عظمت ہے شہادت کی. اور پھر شہادت وہ کہ جو ایسی شہادت ہو بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, بھائی قصور کیا ہے, قصور اور جو جرم ہے جس کو جرم کہتے ہیں لوگ, وہی جرم ہے جو تشیع کا تاریخی جرم ہے, اور وہ ہے ولائے اہل بیت علیہ السلام. اور اس کو ہم جرم نہیں سمجھتے ہیں. یہ آپ کی نظر میں جرم ہے, یہ ہماری نظر میں جرم نہیں ہے. یہ اس دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی دولت اور کوئی نعمت اور دولت ہے ہی نہیں ہماری نظر میں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم اس وقت تک نیکی کو تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی محبوب ترین اور پسندیدہ ترین چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. اللہ کی راہ میں جب تک انفاق نہ کرو اپنی محبوب ترین چیز کا, اس وقت تک تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے ہو. نیکی کیا ہے؟ نیکی کسی کو صدقہ دینا بھی نیکی ہے. کسی کو مال زیادہ پسند ہے نا تو وہ صدقہ دے دے تو یہ بھی نیکی ہے. کسی کو جان کا جان عزیز ہے, کسی کو کوئی دنیا کی کوئی چیز عزیز ہے, وہ اللہ کی راہ میں دے دے تو یہ کیا ہے؟ یہ انفاق ہے, یہ نیکی ہے. یہ اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں اور اللہ کے نزدیک کوئی نیکی اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک اس کے ساتھ ولائے اہل بیت نہ ہو.
آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس شہید کی عظمت کا کہ وہ شہید جب نماز جمعہ ہو رہی تھی اسی مسجد میں تو وہ اسی مسجد کی چھت پہ نمازیوں کی حفاظت کر رہا تھا, اور جیسے ہی نماز جمعہ ختم ہوا سارے نمازی گھروں کو چلے گئے, دو تین افراد چار افراد مسجد میں موجود تھے, وہ شہید اس مسجد کی چھت سے سیڑھیوں سے نیچے اترا, وضو کیا, سامنے وضو خانے سے وضو کرنے کے بعد اس شہید نے اسی جانب بڑھا جس طرف سے وہ ملعون دہشت گرد آ رہا تھا. یعنی یوں کہوں وضو کرنے کے بعد سب سے پہلا عمل جو شہید سید امیر حسین شیرازی نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ مولا حسین کے نام پر اپنے سینے پہ گولی کھائی. گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین قبلہ علامہ سید حسنین عباس گردیزی صاحب سے, پرنسپل جامعۃ الرضا اور خطیب مسجد حاضہ کے جو ثانیہ اسی مسجد میں ہوا, آغا صاحب ہی جمعہ پڑھا رہے تھے.
پیغمبر اکرم اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے, فوق کل بر بر حتی یقتل فی سبیل اللہ, کہ ہر نیکی سے بڑھ کر ایک نیکی ہے, جو بھی نیکیاں ہیں اس سے ایک اوپر والا درجہ نیکی کا موجود ہے. یہاں تک کہ انسان اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں, شہادت سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے. اور خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں تم ان کو مردہ خیال مت کرو بلکہ وہ زندہ ہے اور اللہ کے ہاں سے رزق پاتے ہیں, صبح و شام اللہ کی بارگاہ سے وہ رزق پاتے ہیں. یہ اتنی عظیم منزل ہے ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس مقام کے لیے منتخب کرتا ہے, اور یہ شہید امین حسین چند دن پہلے, ٹھیک ایک مہینہ پہلے یہ ہمارے پاس آئے, اور ہم نے دیکھا کہ پورے ایک مہینے میں انتہائی نیک خاموش طبع اور ایک صالح انسان تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام شہادت کے لیے قبول کیا اور اس کو فائز کیا. ہم اس کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں. یقیناً وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہوں گے, اور ہم بھی مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا اپنی بارگاہ میں یہ ہمارا حقیر سا نذرانہ قبول فرمائے. اور ہر مومن کی یہ آواز ہے اور آپ کے دل یہ کہتا ہے کہ مولا حسین ہمارا یہ سب کچھ آپ کے نام پر قربان, اور انشاءاللہ تعالی وقت آنے پر ہر مومن اس چیز کو ثابت کرے گا، اور بہت سارے مومنین اپنے اس عہد کو نبھا چکے ہیں اور باقی منتظر ہیں۔ میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے میرے دوستوں اور بزرگوں کہ اس واقعے سے ہمارے ایمان کے اندر مضبوطی آئی، چونکہ ہم نے لمحہ بہ لمحہ تمام جتنے بھی صورتحال پیش آئی ہے، چونکہ سب کا شاہد اور گواہ ہوں اور اپنے دل کی کیفیات سے بھی میں آگاہ ہوں، لہذا میں اس میں ہر ہر لمحے اور ہر ہر قدم پر اللہ کی نصرت کو دیکھ رہا ہوں، اور یہ لطف پروردگار تھا، جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ کا لطف اور اس کا فضل و احسان تھا، اور اس کے ولی حضرت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص نظر۔ یقین جانے جب خود مولا فرماتے ہیں کہ شیو ہمارے تمہارے حالات سے بے خبر نہیں ہیں، ہم تمہارا خیال رکھتے ہیں، اگر ہم تمہارا خیال نہ رکھے تو دشمن تمہیں مسل کے رکھ دے۔ اس وقت اگر تشیع شیعان حیدر کرار اس قدر قربانیاں دینے کے باوجود بھی سر بلند ہے، حوصلہ مند ہے، باہمت ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پیچھے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جس تنخواہ پر شہید یہاں پہ آیا ہے انشاءاللہ وہ اس کی جاری و ساری رہے گی۔ اس میں کچھ گمنام مجاہد بھی ہیں، ان کا ذکر ضروری ہے، ٹھیک ہے، گمنام مجاہد بھی اس میں جو ہے وہ موجود ہیں، اللہ تعالی ان کی حفاظت فرمائے اور اللہ نے ان کو عظیم سعادت عطا کی ہے، اور اس میں کئی ایسے ہیں جس کا باپ بھی شہید ہے، دادا بھی شہید ہے۔ تو یہ شہداء کے خانوادے، یہ ہمارے لیے چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم شہید کے لیے فنڈ قائم کریں گے، جو بھی مومنین، اس لیے نہیں نہیں، جو بھی مومنین یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس شہید کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہوئے ہم اپنا کچھ حصہ اس کار خیر میں ڈالیں، وہ ضرور ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس شہید کے بچوں کی تعلیم کا ہم اپنے اوپر ذمہ داری لیتے ہیں، بحول اللہ قوت ہی، اللہ تعالی کی بھروسے پر انشاءاللہ تعالی ان کے بچوں کی تعلیم کا سلسلہ اور ان کے خانوادے کا جو بھی اخراجات ہوں گے جتنا ہم سے ہوگا ہم انشاءاللہ تعاون کریں گے۔ ہمارے اس علاقے اور اس محلے اور اس مسجد والوں کا سب سے زیادہ فرض ہے کہ ہم اس کے جو ہے وہ خاندان کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔
تبارک و تعالی فی کتابه المجید وهو اصدق القائلین وقول بسم اللہ الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد اللہ علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. مکتبِ علی و آلِ علی پر اپنی جانیں نشاور کرنے والے تمام شہداء، خصوصاً شہید سید امین شیرازی، جنہوں نے اس پاکیزہ مقام پر اپنی جان دے کر اور اپنے لہو کو نشاور کر کے علی والا ہونے کا ثبوت دیا ہے، ان سب کے اور اس شہید کے لیے خصوصی طور پر ایک دفعہ سورۃ فاتحہ کی درخواست. عزیزان گرامی، انسان اگر زندگی پا کر اس دنیا میں آتا ہے تو مرنے کے لیے ہی آتا ہے، لیکن کتنی سعادت مند موت ہے وہ جو اپنے رب کی راہ میں آئے اور اپنے رب کے دین کے دفاع میں آئے. جس آیت کی میں نے تلاوت کی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد اللہ علیہ، مؤمنین میں سے کچھ رجال یعنی مرد ہوتے ہیں، تمام مؤمنین بھی مرد نہیں ہوتے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ کہتا ہے کہ یہ رجل ہے، یہ مرد ہے. من المؤمنین رجال صدقوا، جنہوں نے سچ کر دکھایا ہے، سچ کر دکھاتے ہیں، ما عاهد اللہ علیہ، جو کچھ انہوں نے اپنے رب سے وعدہ کیا، اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے پر پوری قوت سے کھڑے رہتے ہیں اور آخری سانس اور آخری قطرے خون تک استقامت دکھاتے ہیں اور اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دیتے ہیں. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد اللہ علیہ ومنهم من قضى نحبه، انہی مومنین میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی مدت پوری ہو چکی ہے، جن کا وقت آ چکا ہے، جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، اب ملاقات کا وقت ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا وقت ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی باری کے انتظار میں ہیں. جانا سب نے، مومن و منافق، مسلمان و کافر، سب نے جانا ہے، لیکن ایک مومن اور منتظر مومن کا جانا کیسا ہے اور ایک غیر منتظر کا جانا کیسا ہے. کل کے واقعے نے ایک دفعہ پھر ہمارے اندر شہادت کا ولولہ بیدار کر دیا ہے. یہ جو اللہ کی راہ میں موت ہے، یہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہے، یہ جو اللہ کی راہ میں گردن کٹانا اور سینے پر برچھی تیر اور گولیاں کھانا ہے، یہ جو تکلیف ہے، اس تکلیف سے بڑھ کر کائنات میں شیرین اور میٹھی چیز کوئی نہیں ہے. یہ لذت ہے، یہ مٹھاس ہے، یہ انعام ہے. اس لیے جب آپ شہداء کربلا سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے نظر آتے ہیں کہ کاش ہمیں ہزار بار جان ملے، ہزار بار ہم زندہ ہوں اور پھر اپنا سر کٹا کر اپنے مولا کی بارگاہ میں پہنچیں، تب بھی ہم راضی نہیں ہوں گے. ہماری خواہش ہوگی کہ ہم بار بار اس اذیت کے عمل سے گزریں جو ہمارے لیے اذیت اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنے مولا کی چاہت میں یہ کام کر رہے ہیں. شہید فوق کل بر بِرٌ حَتَّى يُقْتَلُ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَيْسَ فَوْقِهِ فَوْقَهُ بِرٌ. اس سے بڑھ کر میں نے غالباً یہ حدیث پڑھی بھی گئی ہے, ہر نیکی کے اوپر نیکی, لیکن جب نیکی شہادت تک پہنچتی ہے اور شہادت کی نیکی کسی کو ملتی ہے تو پھر کائنات کی تمام نیکیاں ہیچ ہو جاتی ہے اور یہ نیکی سب سے برتر قرار پاتی ہے. موت کوئی خوف زدہ کرنے والی چیز نہیں ہے اور نہ ہی جان اتنی میٹھی ہے کہ انسان اس کے لیے موت سے بھاگے. موت وہ چیز ہے جو زندگی کی حافظ بھی ہے اور نگہبان بھی ہے. اگر انسان کے اندر موت کی محبت پیدا ہو جائے, فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ, اگر تم سچے ہو تو موت سے محبت کر کے دکھاؤ. سچے لوگ صادقین موت سے محبت کرتے ہیں. موت کیا ہے؟ حسین بابو سے پوچھیں موت کیا ہے. ایک پل, پل کو کراس کرو تو پھر سامنے اہل البیت کا سایہ اور ان کی آغوش. جو شخص ساری زندگی علی علی کرتا ہے, حسین حسین کرتا ہے, موت کا وقت تو حسین اور علی سے ملاقات کا وقت ہوتا ہے, تو وہ شخص کیسے گھبرا سکتا ہے, کیسے ڈر سکتا ہے؟ موت انعام خداوندی کا موقع ہے, اور وہ موت جو علی اور حسین کی راہ میں آئے. مومن کی آرزو موت ہے, لیکن کون سی موت؟ جو اللہ کی راہ میں آئے, جو اہل بیت کی راہ میں آئے. بعض اوقات ہمارے بہت سارے دوست احباب بڑی باتیں کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, تباہی پھیل گئی اور اتنی بربادی ہو گئی ہے, لوگ اتنے مر رہے ہیں, روز مر رہے ہیں. میں بھی جانتا ہوں روز مر رہے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں روز مر رہے ہیں, لیکن کیا آج کے دور میں جتنا شیعوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ کوئی بے سابقہ ہے کہ پہلے اس طرح سے نہ ہوا ہو؟ کوئی نئی بات ہے پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں, پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, اور نہ ماضی کی نسبت آج زیادہ ہے. نہیں, یہ بھی غلط فہمی ہے. آج دنیا کے گوشے گوشے میں جہاں پر بھی آپ دیکھیں شیعہ علی کا ماننے والا سر اٹھا کر کہتا ہے کہ میں شیعہ ہوں. آج دنیا کے گوشے گوشے میں علی کا ماننے والا علی کا ذکر سر عام کرتا ہے, اور کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو اس کو خوف زدہ کر کے ذکر علی سے روک سکے. ماضی ذرا دیکھیے, بچوں کو ذبح کیا گیا, سادات کے گھرانوں کے گھرانے زندہ زندہ تیل کی کڑاہیوں میں ڈال کر جلا کر مارے گئے, شہید کر دیے گئے, سر کاٹ کاٹ کر ان سادات کے سروں کے منارے بنائے گئے, لیکن تب بھی نہ شیعہ ڈرا نہ تشیع ختم ہوئی. آج کون ڈرا سکتا ہے تشیع کو؟ اور آج کب ایسا مائی کا لال پیدا ہو چکا ہے کہ شیعیت کو ختم کر سکے؟ دشمن چاہتا کیا ہے؟ دشمن چاہتا ہے کہ علی والوں کی صفوں میں انتشار ہو, خوف ہو, بے چینی ہو, پریشانی ہو, اضطراب ہو, اور وہ مل نہ سکے, قوت نہ بن سکے, حوصلہ ہار جائے. دشمن یہ چاہتا ہے. جہاں دشمن ہمارے بدن کو قتل کرتا ہے, بدن کی موت ایسی نہیں ہے کہ اسے قومیں ختم ہوں. یہ میں آپ کے لیے ایک انتہائی اہم نقطہ بیان کرنے جا رہا ہوں. بدن کی موت سے قومیں ختم نہیں ہوتی, لیکن فکر اور روح کے مرنے سے قومیں زندہ لاشیں بن جاتی ہیں. آپ کا دشمن کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا اگر صرف آپ کے بدن نشانہ بنتے رہے. یاد رکھیے, لوگ بڑا اعتراض بھی کرتے ہیں اور باتیں بھی کرتے ہیں، سوالات بھی اٹھاتے ہیں، مایوسیاں بھی پھیلاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مایوسیاں پھیلانا قتل سے زیادہ بڑا جرم ہے آج کے دور میں۔ جو لوگ تشیع کے اندر مایوسی اور خوف کی فضا پیدا کر کے انہیں آپس میں انتشار کا شکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لشکر یزید کے سپاہی ہیں، حسین کے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کے پاس صرف 5 لوگ ہوں، حوصلے میں ہوں، تو 500 پر بھاری ہیں، لیکن اگر 5 کروڑ ہوں لیکن بے حوصلہ اور منتشر ہو تو کسی کام کے نہیں ہیں۔ موت خوف زدہ کرنے والی چیز نہیں ہے۔ اگر موت خوف زدہ کرنے والی چیز ہوتی تو ہمیں 12 معصوم مقتول اور شہید نہ ملتے۔ اگر موت خوف زدہ کرنے والی چیز ہوتی تو ہم علی کو اپنا امام نہ مانتے۔ ہم نے اپنا امام علی کو مانا ہے۔ اور علی کا کمال کیا ہے؟ جنگ احد 70 سے زیادہ مسلمان شہید ہو چکے ہیں اور دشمنوں کی یلغار ہے، دشمن کامیاب، مشرکین کامیاب، اور علی کے قریبی ترین دوست شہید، حضرت امیر حمزہ بھی شہید۔ علی کی عمر 25 یا 26 سال ہے، 25 یا 26 سال کا یہ جوان جس کے ابھی 2 بچے ہیں، ابھی شادی ہوئی ہے، ابھی پوری زندگی سامنے رکھی ہوئی ہے، وہ 25 سالہ جوان رسول کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اشک بہاتا ہے، روتا ہے، ذرا غور کیجئے گا، روتا ہے، اور روتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ، میں پھر بچ گیا، آپ نے کہا تھا کہ علی شہادت تمہارا مقدر ہے، آج میں پھر بچ گیا اور میرے عزیز ترین ساتھی شہید ہو گئے۔ رسول کریم نے جواب میں کہا، فرمایا کہ یا علی، شہادت تمہارا مقدر ہے، جو میں نے کہا وہ ہو کر رہے گا، لیکن ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ جب دشمن کی زہر پہ بھجی ہوئی تلوار کا وار ہوگا تمہارے سر پر، اور اس زہر آلود تلوار کی تکلیف کے اس عمل سے تم گزرو گے، تو اس وقت کیسے اس تکلیف پر صبر کرو گے؟ امیر المومنین کیا فرماتے ہیں جواب میں؟ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، لیس ھذا من مواطن الصبر بل من مواطن الشکر۔ یا رسول اللہ، یہ مقام اور یہ مرحلہ صبر کا مرحلہ نہیں ہے، شکر کا مرحلہ ہے۔ ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے خیبر میں نہیں کہا فزت برب الکعبہ، جنہوں نے خندق میں نہیں کہا فزت برب الکعبہ، جنہوں نے نہروان اور جمن میں نہیں کہا فزت برب الکعبہ۔ کب کہا؟ جب 19 رمضان کو مسجد کے محراب میں وار ہوا، اور وار سہنے کے بعد کائنات میں علی کی یہ آواز گونجی، آج رب کعبہ کی قسم، آج علی کامیاب ہو گیا۔ ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جو علی موت کے بارے میں یہ کہے کہ یہ تو دلہن کے گلے میں موجود ہار کی طرح سے ہے مرد کے لیے، اگر وہ اللہ کی راہ میں جامع شہادت نوش کرتا ہے۔ اس موت سے ہم ڈریں، اس موت سے ہم خوفزدہ ہوں۔ آج ہمارا ایک ساتھی، ایک عزیز شہید ہوا ہے، لیکن میں یقین سمجھتا ہوں اور یقین کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ اگر اس شہید کے خون کے وارث جو میں ہوں، آپ ہیں، ہم سب ہیں، اگر ہم زندہ رہے، زندہ سے مراد چلتی پھرتی لاشوں کی صورت میں نہیں، چلتی پھرتی لاشیں زندہ نہیں کہلاتی، زندگی کی علامتیں ہوتی ہیں، اور زندگی کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ کہ جب آپ کسی کو مردہ یا زندہ سمجھنے کے لیے چیک کرنا چاہیں تو آپ اس کو سوئی چبوتے ہیں، نشکر چبوتے ہیں، اگر اس کو تکلیف ہوئی اور وہ ہلا جلا تو آپ کہتے ہیں یہ زندہ ہے، اور اگر اس کے جسم میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہوئی تو آپ کہتے ہیں یہ مردہ ہے۔ اب اس شہید کے خون کے وارثوں کا امتحان ہے کہ کیا یہ وارث اپنی زندگی کو حقیقی زندگی بناتے ہیں اور شہداء کے خون کی پاسداری میں ان شہداء کے پاکیزہ پیغام کو اس قوم کے ہر فرد، ہر بچے، ہر ماں، ہر بیٹی، ہر بیوی اور ہر بزرگ تک پہنچاتے ہیں، اور وہ روح جو اس شہید کے اندر تھی، وہ عزم جو اس شہید کے اندر تھا، پوری قوم کے اندر اس عزم اور اس روح کو زندہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ چلتے پھرتے بھی آ جاتی ہے، ہارٹ اٹیک سے بھی آ جاتی ہے، برین ہیمرج سے بھی آ جاتی ہے۔ موت کے آنے کے ایک لاکھ نہیں ایک کروڑ رستے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ بدبخترین موت وہ ہے جو خدا کی راہ میں نہ آئے، بدبخترین موت۔ اور خوش قسمت ترین انسان وہ ہے جو موت کے اس پل کو کراس کرے اور ہمیشہ کے لیے خالدین فیہا میں شامل ہو جائے اور زندگی جاوید بن جائے۔ وہ شخص، وہ سید، وہ شیرازی، وہ واقعی اس قابل تھا، اور جو لوگ بچ گئے ان کی اب ذمہ داری بنتی ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ کی مصداق بن جائے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ کی مصداق بن جائے۔ اگر اللہ نے ایک مرحلہ دکھا کر انہیں مہلت دے دی ہے تو اب کوشش کریں کہ قوم کے ہر دکھ درد کے موقع پر میدان میں اتر کر بتا دیں کہ ہم زندہ ہیں، چاہے پوری دنیا ہماری دشمن بن جائے، ہم نے میدان نہیں چھوڑنا، حوصلہ نہیں ہارنا، پوری استقامت، بہادری، شجاعت اور سربلندی کے ساتھ میدان میں اترنا ہے، اور ہر بڑے سے بڑے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارنا بھی ہے اور علی کا نام بلند بھی رکھنا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مجمول بیان میں ولا تقولوا لمن یقتل کی آیت کے ضمن میں یہ حدیث انہوں نے نقل کیا ہے، فرمایا کہ رسول کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کی راہ میں قتل ہونے والا شہید بہشت کے دروازے پر پہنچتا ہے اور اس کو دعوت ملتی ہے کہ اب بہشت کے اندر داخل ہو جاؤ اے شہید، تو وہ رک جاتا ہے، کہتا ہے بارالہ میں اندر نہیں آؤں گا۔ فرشتے پوچھتے ہیں کہ کیوں اندر نہیں آؤ گے؟ کہتا ہے کہ میرے اتنے سارے عزیز، اقارب، دوست، احباب، جاننے والے باہر ہیں، ان کو لیے بغیر میں کیسے اندر آ سکتا ہوں؟ تو تب فرشتے اللہ سے پوچھیں گے، اللہ ان کو اجازت دے گا کہ یہ شہید جب تک 70,000 اپنے جاننے ماننے والوں کو لے کر داخل نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کو اجازت ہے۔ اجازت جب ملے گی وہ 70,000 لوگوں کو پہلے جنت میں داخل کرے گا اور اس کے بعد خود بھی داخل ہوگا۔ یہ ہے مقام شہید۔ دنیا کی محبت نے اگر انسان کے دلوں کو اندھا کر دیا ہو اور وہ موت سے دور بھاگے اور زندگی سے چمٹے تو کتنے دن، کتنا عرصہ؟ ہم نے ایسے بھی بعض لوگ دیکھے ہیں جو ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، نیچے لوگ شہید ہوئے اور ممبر والے بچ گئے اور ہفتے بعد ہارٹ اٹیک سے مر گئے۔ شہید کا خون مردہ معاشروں کو زندہ کرتا ہے۔ آج اگر اللہ نے پاکستان کی سرزمین میں شہادت کے دروازے کھولے ہیں تو خوفزدہ نہ ہو، ڈٹ کر پوری ہمت سے میدان میں اترے، سر اٹھا کر اترے۔ آپ کا دشمن بھاگے گا، نہ بھاگے تو آپ کم از کم بتا دیں گے کہ ہم علی اور حسین والے ہیں، بھاگنے والے نہیں ہیں۔ یہی ہمارا ایمان ہے، اس لیے ہمیں حوصلہ دینا ہے، لوگوں کو میدان میں قائم و دائم رکھنا ہے، لوگوں کو میدان میں اتارنا ہے۔ ابھی جو اعلان ہوا اگلے جمعے کے حوالے سے، یہ میری بھی اور آپ سب کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، جس جس کے پاس جتنے نمبرز ہیں سب کو ایس ایم ایس کریں کہ کل کے اس واقعے کے حوالے سے ہم دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تم ایک شہید مارو گے ہزار شہید پیدا ہوں گے، تم ایک شہید مارو گے پوری قوم شہید بن جائے گی اور میدان میں اتر آئے گی۔ یہ پیغام دیں تاکہ اگلے جمعے میں یہاں پر تل دھرنے کی جگہ نہ ہو، لوگوں کو یہ میسج پہنچے کہ ہاں تم نے ایک بندے کو شہید کیا تو پوری قوم نے شہید کے خون سے وفاداری کی اور میدان میں اتر آئی۔ ہم کربلا کو ماننے والے لوگ ہیں، ٹائم زیادہ ہو گیا، ہم کربلا کو ماننے والے لوگ ہیں۔ اب چونکہ آخری وقت میں دعا ہونی چاہیے، دعا کے لیے کوئی ایسا واسطہ ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے دعا جلدی قبول ہوتی ہو، اور کربلا کے شہداء میں ایک شہید ایسا ہے جس کو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور روایات میں اجابت کا دروازہ قرار دیا ہے، دعاؤں کی اجابت کا دروازہ قرار دیا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ذات ہے حضرت علی اصغر کی۔ میں چاہتا ہوں کہ حضرت علی اصغر کے حوالے سے چند جملے، دو چار جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں اور اس کے بعد پھر دعا کریں سب لوگ۔ جب عصر کے موقع پر حسین ابن علی نے ایک دفعہ ندا دی، حل من ناصر ینصرنی، کیا کوئی ہے جو مجھ حسین کی مدد کرے، تو کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ جب کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا تو حسین کے کانوں میں کسی بچے کے رونے کی آواز ضرور آئی۔ جب خیمے میں آئے کیا دیکھا، مخدرات فرماتی ہیں کہ مولا یہ بچہ جب سے آپ کی ندائے حل من سن رہا ہے بار بار گہوارے سے اپنے آپ کو زمین پر گرا رہا ہے اور گویا کہہ رہا ہے کہ مولا ابھی آپ کا ایک سپاہی زندہ ہے۔ حسین نے سپاہی کو طلب کیا، کہا دو میری آغوش میں دو۔ حضرت رباب نے کیا کیا، کپڑا اٹھایا، گرمی کے دن تھے، چہرے پر موجود پسینے سے، پانی تو تھا نہیں، چہرے پر موجود پسینے سے اس بچے کے چہرے کو نکھارا، صاف کیا، خوبصورت لباس پہنایا، تیار کر کے آغوش حسین میں دے دیا۔ حسین جب بچے کو لے کر میدان میں آنے لگے تو دشمنوں نے دیکھا، کسی نے کہا قرآن لے کر آ رہا ہے، کسی نے کہا یہ کون سا چاند لے کر آ رہا ہے۔ جب میدان میں پہنچے تو اونچی آواز سے فرمایا کہ یہ میرا بچہ علی اصغر ہے، ششماہ بچہ ہے، اس بچے نے کوئی قصور نہیں کیا، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، میں تین دن کا پیاسا ہوں لیکن مجھے پانی نہیں چاہیے، یہ جو بچہ ہے نا بار بار پیاس سے بلک رہا ہے، دودھ خشک ہو چکا ہے، اس بچے کو چند قطرے پانی کے پلا دو۔ حسین گویا اپنے اس اعلان سے بتا رہے ہیں تاریخ انسانیت کو کہ حسین کا مقابلہ کیسے وحشی حیوانوں سے تھا۔ اس بچے کو آغوش میں لیا اور جب یوں سامنے کیا تو لشکر اشقیا میں غلغلہ برپا ہوا، کچھ نے کہا کہ پانی پلانا چاہیے، کچھ نے کہا کہ نہیں پلانا چاہیے۔ ایسے میں غلغلہ کو عمر صاحب نے اشارہ کیا، جیسے ہی اشارہ کیا اس نے ایک تیر کمان پر چڑھایا۔ جنگوں میں تین قسم کے تیر استعمال ہوتے تھے، ایک وہ جس کا ایک پھل ہے، دوسرا وہ جس کے دو پھل، اور تیسرا وہ جس کے تین پھل ہوتے تھے۔ میں مختصر کر رہا ہوں کہ تین پھل والا تیر ہمیشہ میدان جنگ کے سب سے بڑے شاہ سوار کے لیے استعمال ہوتا تھا، کیونکہ یہ کاٹتا بھی تھا، چیرتا بھی تھا، ٹکڑوں میں تقسیم بھی کر دیتا تھا۔ حرملہ ملعون نے تین پھلوں والا تیر کمان پہ چڑھایا اور ایک دفعہ پھینکا حسین ابن علی اور اس علی اصغر کی طرف۔ جیسے ہی یہ تیر پھینکا، ایک دفعہ عرش نے بھی دیکھا اور فرش نے بھی دیکھا کہ یہ بچہ اچھلا اچھل کر دوبارہ آغوش بدر میں گرا اور خون کے فوارے چھوٹ پڑے. حسین نے فوراً دونوں ہتھیلیاں آگے کی, اس خون کو اپنی ہتھیلیوں میں جمع کیا. جمع کرنے کے بعد ایک دفعہ آسمان کی طرف دیکھا کہ میں آسمان کی طرف پھینک دوں, ندا آئی کہ مولا حسین اگر یہ خون اس خون ناحق کو آپ آسمان کی طرف پھینکیں گے تو کبھی بارش نہیں برسے گی. زمین کی طرف دیکھا, آواز آئی مولا اگر یہ خون زمین کربلا پر گرے تو کبھی زمین فصل نہیں دے گی. حسین نے کیا کیا, اس مظلوم خون کو اپنے مظلوم چہرے پر ملا اور اس کے بعد فرمایا کہ میں اس مظلوم خون کے خون سے آلودہ چہرے کے ساتھ اپنے نانا کی بارگاہ میں جاؤں گا اور بتاؤں گا کہ نانا دیکھیے کہ آپ کی امت نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا. اب اس ننھے سے بچے کی لاش لے کر, جسد اتھر کو لے کر خیمے کی طرف آئے, لیکن جب خیمے کے قریب پہنچے حسین جیسے عزم و استقامت کے پہاڑ کو یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ خیمے کے اندر داخل ہو, واپس پلٹ گئے, واپس پلٹ گئے. جب دوبارہ ہمت کی, ہمت سمے کی, دوبارہ آئے خیمے کے دروازے پر, لیکن اندر موجود اور سنائی دینے والی آہ و شیون کو سن کر واپس دوڑ گئے. تاریخ نے لکھا ہے کہ سات بار پلٹ گئے, سات بار پلٹ گئے اور ساتویں بار واپس آ کر ہمت کی. جب داخل ہوئے اور رباب نے اپنے بچے کے کٹے ہوئے گلے اور سر کو جب دیکھا تو پھر اونچی آواز سے ایک چیخ ماری اور اس کے بعد فرمایا اے میرے ننھے سے بچے, کیا تجھ جیسے بچوں کو بھی یوں ذبح کیا جاتا ہے؟ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب تک حضرت رباب زندہ رہی سائے میں نہیں بیٹھی, ہمیشہ دھوپ میں بیٹھتی, اور اس دھوپ میں بیٹھنے کی وجہ سے دھوپ نے حضرت رباب کے چہرے کی جلد کو جلا دیا تھا, لیکن دھوپ سے سائے میں جانے کو تیار نہیں ہوتی تھی. جب یہ قافلہ مدینہ واپس آیا اور مدینہ والوں کو خبر ملی کہ حسین کا لٹا پٹا قافلہ آیا ہے تو تعزیت اور تسلیت کے لیے اور فرش عزا میں شریک ہونے کے لیے خواتین آئیں. قریش کی ایک سردار کی بیٹی نے داخل ہونے کے بعد دیکھا کہ صحن میں ایک جلے ہوئے چہرے کے ساتھ خاتون بیٹھی ہیں اور رو رہی ہیں. قریب آئیں اور آ کر کہنے لگی اے کنیز, تم دھوپ میں کیوں بیٹھی ہو, سائے میں بیٹھ جاؤ. جیسے یہ جملہ حضرت زینب نے سنا ایک دفعہ تڑپی اٹھی, قریب آئیں اور پوچھا اے قریش کی شہزادی, کیا تم جانتی ہو یہ کون ہے؟ یہ کنیز نہیں, حسین کی بیوہ اور علی اصغر کی والدہ ہے. جب کبھی بیٹے کے کٹے ہوئے گردن کو یاد کرتی ہے بے تاب ہو جاتی ہے اور دھوپ میں بیٹھ جاتی ہے, سائے میں بیٹھا نہیں. اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بارگاہ شہید امین حسین شیرازی کو ان کے آبا و اجداد کے ساتھ محشور فرمائے. بارگاہ ان کے جتنے بھی گناہ تھے ان سب کی بخشش فرمائے. بارگاہ اس کے درجات کو عالی سے متعالی فرمائے. بارگاہ جو ہمارے دوست احباب عزیز زخمی ہیں انہیں شفا عاجل و کامل عطا فرمائے. بارگاہ تشیع کے اس علاقے میں اس مرکز کو, اس مدرسے کو, اس درسگاہ کو اپنی حفظ و امان میں قرار دے. بارگاہ جن دشمنوں نے اس سرزمین کو خون سے آلودہ کرنے کی کوشش کی ہے انہیں مزید رسوائی عطا فرما. بارگاہ ہمارے دلوں سے موت کا خوف نکال کر شہادت کا شوق اور شہادت کا عشق ہمارے دلوں میں بھر دے. بارگاہ ہمارے سینوں کو شرح صدر عطا فرما. بارگاہ چھوٹے چھوٹے اختلافات سے نکل کر اپنے ملک و ملت اور اپنے قوم کی حفاظت کے لیے ایک ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما. بارگاہ جو لوگ اس ملک میں دین کی حفاظت کے لیے کام کر رہے ہیں ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. جو لوگ اس ملک کو تباہ کرنے کے در پہ ہیں انہیں تباہ اور رسوا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.